آج جس سوے پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس کی ابتدا چھٹے پارے سے ہوتی ہے. پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی شخص کو چیخنے چلانے کا یا اونچی آواز کرنے کا حکم نہیں ہے, مگر یہ کہ جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے, ورنہ ہر آدمی اپنی آواز بلند نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اس کے بعد کے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کا جو قول ہے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح یا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہیں قتل کیا گیا نہ وہ سولی پر لٹکائے گئے, ولیکن شبہ لہم, البتہ اتنی بات ہے کہ ان کی جو مشابہ کوئی شخص تھا اس پر اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو پھانسی دے دی, لیکن حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو السلام کو نہ تو پھانسی پر لٹکا سکے اور نہ ہی قتل کر سکے. تو یہاں پر تردید فرما دی. عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے ہم نے لٹکا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی ہے. اور آگے مزید فرمایا کہ وما قتلہ یقینا, یقینی طور پہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا, بل رفع اللہ علیہ, بلکہ اللہ نے اپنی طرف ان کو بلا لیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد دنیا میں رہیں گے اور ان کا نکاح ہوگا. تقریباً 40 سال دنیا میں رہنے کے بعد پھر اپنی طبی موت جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے. چنانچہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک باقاعدہ ایک لکھا ہوا حصہ تھا جس پر لکھا گیا تھا کہ ہاجہ مدفن عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی آج سے 8-10 سال پہلے تک یہ جہاں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جانا ہے وہاں لکھا ہوا تھا, لیکن اب نہ جانے کس کی سازش کے تحت وہاں سے اب یہ قطبہ ہٹا دیا گیا ہے, ورنہ پہلے یہ قطبہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جب ہوگی اس کے بعد پھر وہ دنیا سے جب رخصت ہوں گے اس تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھی جانے والی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے نہیں تشریف لائیں گے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے مزید جو ہے اہل کتاب کو حکم دیا کہ لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو مت کرو, ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ پر سچ کہو اور جھوٹ نہ کہو, یعنی اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو مت کرو, زیادتی اور ناجائز حرکتیں نہ کرو. اسی طریقے نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ وہ آیت ہے جس پر احکام کی تکمیل ہو گئی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا, اب مزید کوئی دین کا حکم نازل نہیں ہوگا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا. اور ساتھ میں فرمایا کہ واتمم تو علیکم نعمتی, میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی, ورزید لکم الاسلام دینا, اور دین تمہارے لیے میں نے بطور یعنی اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا. تو بلا شک و شبہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا سبب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کی تکمیل فرما دی. اس کے بعد جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض کو بھی بیان کیا اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم بھی بیان فرمایا. لیکن یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے, بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیتے ہیں, تو یہ درست نہیں. پانی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرب و جوار میں ایک ایک میل کے قریب جو ہے پانی نہ ہو تب سمجھا جائے گا پانی نہیں ہے. اگر مسجد میں پانی ختم ہو گیا تو اپنے گھر چلے جاؤ بھائی, جا کے وضو کر لو, بے شک جماعت نکل جائے گی لیکن وضو کر کے نماز پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ اگر مسجد میں پانی ختم ہو گیا تو وہیں پر جلدی سے تیمم کیا اور نماز میں شامل ہو گیا. ہاں نماز جنازہ جائز, نماز جنازہ اگر کھڑی ہو گئی ہو, تکبیر کہی جا چکی اور پانی موجود ہے بھی, تب بھی اگر وضو کریں گے تو نماز جنازہ نکل جائے گی, تو اس لیے ایسی صورت میں صرف تیمم کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے تو جب تک پانی موجود ہے, یہاں نہیں ہے تو گھر پہ ہے, گھر میں نہیں تو محلے میں موجود ہے, किसी से भी मांगेंगे तो कोई दे देगा, तो ऐसी सूरत में फिर वजू करके ही नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ऐसी सूरत हो कि पानी नुकसान देता हो, बीमारी हो और वजू करेंगे तो पानी नुकसान देगा, तो फिर उस सूरत में तयम्मुम करना जायज। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों, इंसाफ की गवाही दो, अगरचे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ हो, वालदेन के खिलाफ हो, और किसी दुश्मन की दुश्मनी तुम्हें जो है गलत बात पर न उभारे। बाद अवकात आदमी जो है समझता तो है कि भाई हक ये है, लेकिन दुश्मन की दुश्मनी उसको नाजायज तौर पर उभारती है। तो अल्लाह का फरमाना कि वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू, यानी तुम्हें किसी दुश्मन की दुश्मनी अदल के खिलाफ न उभारे। ये अदिलू हु अक़रबु लित्तक़्वा, अदल करो ये तकवे के ज्यादा करीब है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया था कि जब अब मिस्र तुम फतह कर चुके, फिरौन से तुम्हारी जान छूट गई, तो अर्ज़ मुकद्दसा जो तुम्हारा आबाई इलाका है जहां से तुम हिजरत करके मिस्र आए थे, अब दोबारा वापस हासिल करो। हमारा वादा है कि तुम जाओगे तो फतह तुम्हें ही होगी। वहां पर कौम अमाल का जो है आ चुकी थी और उनके बड़े बड़े डील डोल थे, गालिबन वो बकिया थी कौम आदो समूद का, और चूंकि इनके पद कामत बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए इन लोगों ने बजाय इसके कि अल्लाह के हुक्म पर जंग करते, इन्होंने जंग भी नहीं की और कहा कि हम यहां बैठे हुए हैं मूसा, तू और फिर अरब चला जाए और जाके जंग कर ले, हम नहीं कर सकते, हमसे जंग नहीं होती। तो इन नहा होना कायदों, हम तो यहां बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके जुमले के एतबार से इनको सजा दी कि तुम अब यहीं बैठे रहो 40 साल तक, उस वादी में सरगर्दा फिरते रहे। छोटी सी वादी थी वो, लेकिन उस वादी से निकल न सके। कुरान ये कहता है कि अरबाई न सना यती हो न फिलर्स, उस वादी के अंदर सरगर्म रहे, घूमते थे फिरते थे लेकिन उस वादी से निकलते नहीं थे। ये सजा दी अल्लाह ताला ने इन्हें कि अब तुम्हारे ऊपर हमने 40 साल तक इस सरजमीन को हराम कर दिया। बात ये थी कि अगर अल्लाह के हुक्म पर ये चल पड़ते और उस दरवाजे तक पहुंच जाते शहर के, बाकी फतह देना तो अल्लाह का काम है, हमारे इख्तियार में थोड़ी। आदमी को चाहिए जो कुछ उसके पास असबाब हैं उन असबाब को इख्तियार करके अल्लाह पर भरोसा करे, असबाब पर भरोसा न करे, असबाब तो धोखा दे जाते हैं, अल्लाह पर भरोसा करे और फतह तो यही अल्लाह के हाथ में। तो इसलिए जो कुछ अल्लाह ताला हुक्म देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। तो 40 साल तक जो जमीन में फंसे रहे, ये इस कौम के लिए तो आजाद था, लेकिन चूंकि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, हजरत हारून भी थे, उनके लिए ये नौमा का सबब बन गया, नेमतों का सबब बन गया। अल्लाह ने इन पर बहुत सी नेमतें यहां पर नाजिल भी फरमाई, मन मसलवा भी यही नाजिल फरमाया, छतरी का साया भी यहीं पर अता फरमाया, पानी के चश्मे भी बारा यहीं पर जारी फरमाए। इसी तरीके से और बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने इन्हें यहां अता फरमाई। और इसी 40 साल के दौरान दोनों पैगम्बरों यानी हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हुआ। उसके बाद फिर जब 40 साल गुजर गए तो इनके जो खलीफा थे अल्लाह ने जिनको नबूवत से सरफराज फरमाया, बाद में उन्होंने उस कौम को जो उनके साथ गए जाकर अर्ज़ मुकद्दसा को फतह किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, हाबील और काबील का, और ये दोनों लड़े थे, यानी एक लड़ा था काबील, और हाबील जो था वो नेक था और काबील जो था वो शरीर किस्म का था। उसने चाहा कि जिसका निकाह हाबील से हुआ है उससे मेरा होता, बस यही सबक था निजा का, यहां तक कि इसने अपने भाई को कतल कर डाला। और कतल करने के बाद जो है वो अब उसको उठाए उठाए फिरता कि छुपाऊं कहां, क्योंकि दुनिया में पहला कतल था इसलिए ये परेशान हुआ। अल्लाह ताला ने दो कौमों को भेजा जो आपस में लड़े और लड़कर एक ने दूसरे को खत्म कर दिया, उसके बाद अपनी चोंच से जो है जमीन खोदी और उसको उसमें दबा दिया। तो गया ये सिखला दिया इंसान को कि भाई तुमने क्या करना है। तो उस पर ये कहा कि फजा असल्लाह गुलाब ये भाजो फिलहाल, तो इसे काबिल ने कहा काला या वही लता आजस नकून मिसला हाजिर बुरा, ये काश के मैं कब यही जैसा होता कि कम से कम अपने भाई को दबा तो देता, कई बार ये सब होता कि फास बहामिन नादिमीन, वो नदामत वाला हो गया। लेकिन आगे जो असल बात है इस वाक्य को सुनाने के बाद कि मिन अजली जालिक कतब ने आला बनी इसराइल, हमने इसीलिए ये हुक्म लिख दिया आइंदा के लिए बनी इसराइल पर खास तौर पर कि जो शख्स किसी शख्स को कतल करे नाजायज तौर पर या फसाद फैलाने के लिए, तो एक शख्स का कतल ऐसा है वो उसने पूरी दुनिया को कतल कर दिया, فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک شخص کو اس کی زندگی بچائی اس نے پوری کائنات کی زندگی بچائی. تو اور دوسرا حکم یہ بھی آ گیا کہ ایک شخص جو کسی برائی میں ملوث ہوتا ہے، ابتدا کرتا ہے، تو دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہوں گی بعد میں اس کا آدھا آدھار اس شخص پر ہوگا جس نے ابتدا کی ہے. چنانچہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا آدھا وبال جو ہے وہ قابل پر جاتا ہے اور آدھا وبال جو ہے قتل کرنے والے پر. اسی طریقے سے جب کوئی شخص کسی نیکی کی ابتدا کرتا ہے تو نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، بعد میں جس کے لیے یہ سبب بنا ہے جب وہ نیکیاں کریں گے تو اس کا ثواب بھی اس کو بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبب بنا تھا اسے بھی ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈاکو اور چوروں کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ ڈاکے ڈالے چوریاں کریں ان کی سزا کیا ہے. چنانچہ پہلے ڈاکو کی سزا ذکر کی گئی کہ ایک دانا ہاتھ اور الٹا پاؤں، اور دوبارہ کرے تو پھر بایاں ہاتھ اور دانا پاؤں اس طریقے سے اس کو قتل کر دیا ان کے ہاتھ کو اور پیروں کو کاٹ دیا جائے، دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیاذ باللہ سزائیں ظالمانہ ہیں، انہیں ڈاکو اور چوروں سے ہمدردی ہے، یہی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شریعت تو ایسی سزا دیتی ہے کہ جس سے عبرت. آج دنیا کے اندر جو جرائم ہیں اس کی وجہ یہی کہ قاتل بھی آزاد، چور بھی آزاد، ڈاکو بھی آزاد، بےچارا جو شریف آدمی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا. ڈاکوؤں کے پاس ہر چیز موجود ہے، چوروں کے پاس ہر چیز موجود ہے، انہیں سزائیں ملتی نہیں بلکہ ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے. بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، نتیجتاً جو ہے وہ ڈاکو آزاد پھرتے ہیں اور جو بےچارے شریف آدمی وہ کانپتا پھرتا ہے کہ نہ جانے کب جو ہے کوئی کسی کو قتل کر ڈالے، مار ڈالے. تو یہ سزائیں جاری نہ ہونے کی وجہ سے، ایک مرتبہ سزائیں جاری ہو جائیں پھر پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے چوری اور ڈکیتیاں رکتی ہیں، لیکن جب خود ہی آدمی ڈاکو اور چوروں کے ساتھ مل جائے تو کس طریقے سے یہ جرائم رک سکتے ہیں. تو جو لوگ ان کو ظالمانہ سزائیں قرار دیتے ہیں انہیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں انہیں چوروں اور ڈاکوؤں سے ہمدردی ہے، انسانوں سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں. لیکن شریعت جو ہے وہ چند آدمیوں کو قتل کر کے، چند آدمیوں کے ہاتھ پیر کاٹ کے پوری انسانیت کو سکون کے ساتھ جو ہے رکھنا چاہتی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے چوروں کی سزا بیان کی، وسالق وسالقہ تو فخت ہوا ہی دیا ہوں، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت. آج اگر کوئی چوری عورت کرتی ہے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ صاحب دیکھو یہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، چوری جب کی تھی اس نے ظلم نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں، چوری مرد کرے یا عورت، جو سزا مرد کے لیے وہی سزا عورت کے لیے بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فیصلہ فرما دیا جب ایک عورت فاطمہ نے چوری کی تھی تو کچھ لوگوں نے سفارش کرائی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، چوری ثابت ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بڑا چھوٹا اسلام کی نظر میں بڑا چھوٹا نہیں، سب برابر. جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر اللہ کی حدود نافذ کرنے میں ذرہ برابر دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ بڑے لوگ اگر جرم کر لیتے ہیں تو ان کو طرح طرح سے جو ہے وہ چھڑا دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی جرم کر لے تو اسے پھنسا دیا جاتا ہے، بلکہ ناجائز پھنسا کر اس کا جرم دوسرے کا بھی اس پر ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آج اللہ رب العزت نے جو قانون ہے اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے فرض کر دیا ہے کہ نفس کے بدلے نفس، یعنی انسان ایک شخص نے قتل کیا تو قتل کا بدلہ قتل، بلعین و بلعین، کسی نے کسی کی آنکھ نکالی تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ آنکھ نکالنا ہے. اسی طرح الف و بالف، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون انصاف ہے. اگر دنیا کے اندر باقی شریعت تو بعد میں نافذ ہو، صرف یہ حدود قائم کر دی جائیں، یعنی باقی قانون کی بات میں نہیں کرتا، چنانچہ سعودی عرب میں تو پورا اسلام نافذ نہیں ہے، لیکن وہاں کسی نہ کسی درجے کے اندر حدود کا قانون نافذ ہے. جرائم جو ہے وہاں پر اسی لیے نہ ہونے کے برابر، یعنی اب سے پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے کم جرائم جو ہے وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر یہ قانون نافذ ہے اسلامی. اور اس کے بعد پھر افغانستان کے اندر اب جو حکومت تھی طالبان کی، تو وہاں پر الحمدللہ جرائم بالکل نہ ہونے کے برابر تھے، اکا دکا واقعات ہوتے رہتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر. اور اب جب سے آئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جرائم کس طریقے سے ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ شیطان کا ساتھ کون دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تو بہرحال آتی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ان نیک لوگوں کو اور سارے لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے جنہوں نے پانچ چھ سال تک جو ہے وہ امن و امان قائم کیا، اس طریقے سے امن و امان قائم کیا کہ کوئی شخص ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چلا جائے تو اسے کسی ڈاکو اور چوری کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا اس کے راستے میں کوئی لوٹ لے گا ماشاء اللہ. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا لا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. پھر وہی موضوع آ گیا, اے ایمان والو نہ بناؤ یہود اور نصارا کو اپنا دوست, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں. ومن یتولہ منکم فإنہ, جو ان سے دلی دوستی کرے تو گویا وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. اور آگے یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ ایمان والو اگر تم ساتھ دو گے بھی یہود و نصارا کا تو دیکھو بات سمجھ لو کسی یہ تو ساتھ دینا ہے. اگر بالفرض سارے کے سارے لوگ اسلامی چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ اس کا دین کوئی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے, لہذا اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض سارے لوگ مرتد ہو جائیں اسلام کو چھوڑ بیٹھیں اور سب لوگ کافروں کے ساتھ مل جائیں تو تب بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ فصل فیات اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, اللہ ایک اور ایسی قوم لے آئے گا جو اس سے محبت کرے گی اور اللہ اس سے محبت کرے گی. یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ایسی قوم لے آئیں گے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو اور اللہ بھی پھر ان سے محبت کرے گا. اور ان کا ایک اور صفت بیان فرمائی کہ اذلت علی المؤمنین, مومنوں پر وہ بڑے رحیم و کریم ہوں گے یعنی بڑے نرم ہوں گے, اور عزت علی الکافرین, کافروں پر سخت ہوں گے. ہمارا معاملہ آج الٹا ہے, مومنوں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن کافروں کے ساتھ بڑے رحیم و کریم ہوں. سب دکھلاوے کے اخلاق ہیں, سب دکھلاوے کی تہذیبیں ہیں, ورنہ اندر سے بھیڑی ہیں, اندر سے بھیڑیے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا, ورنہ دانت تیز کیے ہوئے ہیں پوری کائنات اور انسانیت کو کھا جائیں, بس نہیں چلتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا بہرحال یہ وعدہ ہے, اور ساتھ میں فرمائے کہ ان کی صفت ایک اور بھی ہے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومت لائم, کسی تانے دینے والے کے خوف سے ڈرتے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لا یخافون, خوف نہیں رکھتے, لومت لائم, کسی کے تان و تشنی کا کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میاں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, کیا جو ہے بندوق کے سہارے پر جو ہے وہ جنگ کرنے چلے ہیں. اس قسم کا کوئی, جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم تن من دھن سے اللہ کے لیے صدق دل کے لیے صدق دل کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں. آج اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو یہ اصل چیز ہے. تو بہرحال یہ صفات جو بیان فرمائی, اور آگے فرمایا اللہ واسع العلیم, اور آگے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسول, بے شک اللہ اور رسول جو ہے دوست ہیں تمہارے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی جو جماعت ہے وہی غالب آنے والی ہے. اسی طریقے سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو احکام دیے جا رہے ہیں آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے. بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہاں پر ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ اس آیت کو کہتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تم حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دو, اگر تم نے نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا علیہ باللہ. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ عام ہو تمہیں کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے. لازم بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حکم من وان جس طریقے سے نازل ہوا وہ آپ نے نصیری کے پہنچا دیا, بلکہ اس پہنچانے میں حق ادا کر دیا. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لوگوں سے کہ لوگوں گواہ رہو کیا میں نے بات تم تک پہنچا دی, تو سب نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, تو اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے دین کی بات پہنچا دی, کوئی بات چھپائی نہیں. اور آج اللہ رب العزت نے کفارہ بیان کیا ہے قسم کا. بعض لوگ قسمیں کھاتے ہیں, بہت قسم کھانے کی عادت ہے, تو یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے. خاص طور پر اللہ کی قسم کھانا, یعنی اللہ تعالی کا جو عظمت ہے ہمارے دل میں ہونی چاہیے, اس عظمت کی بنا پر انسان قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں. تو بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, تو قسم کھانا ویسے بھی کوئی اچھی بات نہیں. اگر کھانی ہی پڑے تو سچی بات پر اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے, لیکن اگر جھوٹی کھائے گا قسم تو پھر اس کا کفارہ لینا پڑے گا. اور اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ, 10 مسکینوں کو صبح و شام یعنی دو وقت کا کھانا کھلانا ہے. یا جو کپڑے تم پہنتے ہو اوسط درجے کے وہ پہنانا ہے، یا پھر غلام کو آزاد کرنا ہے. اس زمانے میں غلام تو ہوتے نہیں، اس لیے دو صورتیں ہیں. اور اگر ان دو صورتوں پر قادر نہیں ہے کوئی شخص تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام، تین روزے رکھے. جس شخص نے قسم کھائی جھوٹی یا قسم کھا کے توڑ دی تو ایسی صورت میں یا تو دس بیس کلو کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر تین روزے رکھے کفارے کے طور پر. اور آج پھر شراب کا اور جوئے کا حکم دیا کہ یہ عمل شیطان شیطانی عمل ہے، اس سے بنو فاجتنبوا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور مزید فرمایا کہ شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، کیونکہ اسی میں لڑائیاں ہوتی ہیں. جوا کھیلتا ہے، اس کے بعد جب جیت جاتا ہے ایک آدمی تو دوسرا جو ہارنے والا وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، قتل تک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان شیطانی کام ہے، ان سے بچو. اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے. تو فحال انتم منتہون، کیا تم رکتے ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انتہائی نہ، ہم رک گئے، اللہ رک گئے، یعنی ہم آئندہ ایسا نہیں کریں. تو ایک مومن کا کام ہے کہ جب یہ آیت سنے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے تجدید کرے کہ اللہ ہم رک گئے، انشاءاللہ یہ برے عمل ہم نہیں کریں گے. آج پھر اللہ تعالیٰ نے شکار کے احکام بیان فرمائے ہیں، حالت احرام میں اور دوسرے، ان کا ذکر فرمایا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو بلا وجہ سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ بعض دفعہ سوالات تو ایسے کر لیتے ہو کہ جس سے تم خود پھنس جاؤ گے. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کیا گیا. اب مثلاً لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے بعض بچے مجھ سے چلتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ حضرت مریم کے والدہ کا نام کیا تھا، یا حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ والدہ کا نام کیا تھا. یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو ہم سے متعلق نہیں ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر مدار رکھا ہے نجات کا کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہماری نجات نہیں ہوگی. اس لیے کام میں لگنا چاہیے، اصل جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ لو قسم کے سوالات سے بچنا چاہیے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی میرا باپ کون ہے، حالانکہ اس کا باپ تو موجود تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ہو سکتا کوئی اور باپ ہو، تو سوال کر دیا کہ میرا باپ کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کو بتا تو دیا لیکن ناراض ہوئے. اور ساتھ فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے بات ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے. چنانچہ اس کی ماں نے اس کو کہا کہ نالائق، تو نے مجھے رسوا کر دیا، خدا نہ کرے اگر میں بددیانتی کر بیٹھتی تو نے تو مجھے رسوا کر دیا تھا. آج سب لوگوں کے سامنے پتا چلتا کہ بھی تیرا باپ وہ نہیں ہے جو ہے بلکہ کوئی اور ہے. تو اعوذ باللہ، اس قسم کے سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، ان کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے معجزات عطا فرمائے تھے. ہر زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات عطا فرماتے ہیں. کسی زمانے میں اگر طب کا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے طب کے اعتبار سے جو ہے وہ معجزات عطا فرمائے، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ دنیا طب عاجز تھی. مثلاً ایک آدمی مادرزاد نابینا ہے، اب مادرزاد نابینا کی آنکھوں میں بینائی کا لانا ناممکن، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ آنکھ بینا ہو یا ہو جاتا. اسی طریقے سے مردے کا زندہ ہو جانا، چڑیا جو ہے وہ مٹی کی بنا کے پھونک مار کے خون کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جائے اڑ جاتی تھی. اسی طریقے سے جو ہے وہ مردے کو کہتے خون بھی اسی لیے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. تو جب مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہو اللہ کے حکم سے تو بیمار کی شفا یابی کیا چیز ہے، معمولی بات ہے نا. پھر اس لیے یہ اس قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. تو ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا معجزہ دکھایا کہ لاٹھی کو پھینکتے تو اجدا بن جاتا تھا، تاکہ اس زمانے کے جادوگر عاجز آ جائے، وہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ہمارا تو جادو ہے لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ جادو نہیں. اس لیے کہ اگر جادو ہوتا تو وہ بھی کر سکتے. وہ جب عاجز آ گئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کا بھی ذکر فرمایا جو معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے قوم کو دیا، کہ جس میں ہر طرح کے کھانے تھے اور سب کچھ تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک ایسا دسترخوان یہ اللہ سے نازل کرائیے، تکون لنا عید علی اولینا و آخرینا، جو ہمارے لیے عید کا سبب بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور نازل کر دوں گا، لیکن اگر تم نے اس کے بعد بھی بات نہ مانی تو عذاب اللہ وعذب آدم من العالم، ایسا عذاب تمہیں دیا جائے گا کہ پھر کائنات میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا گیا ہو. اور آخر کے اندر جو آخری رکوع ہے اس میں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے مکالمہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور ان کی قوم سے پوچھیں گے، حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے قوم کے سامنے کہ عیسیٰ کیا تم نے انہیں حکم دیا تھا لوگوں کو کہ تم مجھے خدا بنا لینا؟ آج جو عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ انت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے تم خدا بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات باپاک ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے سوا کسی اور کو معبود کے لیے کہوں، عبادت کے لیے کہوں، جب مجھے اس چیز کا حق ہی نہیں تو میں ایسی بات کیوں کہوں گا، میں نے ایسا نہیں کہا. اور ان کن جو کل تو فقد علمتا، اگر بالفرض میں نے کہا ہے تو اللہ آپ تو جانتے ہیں، اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، عالم معافی نفسی ولا عالم معافی نفسی، جو میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن جو کچھ آپ کے جی میں وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اور آج فرما ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے انہیں نہیں کہا مگر وہ بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ ان اعبد اللہ ربی و ربکم، کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں اور تم بھی سب اللہ کی عبادت کرو. اس سے پتا چلا کہ لوگ جو خدا بنا لیتے ہیں، کسی کو حاجت روا بنا لیتے ہیں، مشکل کشا بنا لیتے ہیں، یہ ساری باتیں لوگ از خود ہی گھڑ لیتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں چلے گئے وہ کسی کو نہیں کہتے کہ ہماری عبادت کرو، پوجا کرو، یا ہماری جو ہے پرستش کرو، یا ہم سے مانگو، یا ہم دینے والے ہیں، یا ہم انداتا ہیں. یہ سب باتیں لوگ اپنے طور پہ گھڑ لیتے ہیں، کہیں جا کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، کہیں جا کے وہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگ خود کرتے ہیں. کسی بت نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے پوجو، لوگ اپنے ہاتھوں سے تو بت تراشتے ہیں، ان کی ناک بھی خود بناتے ہیں، کان بھی خود بناتے ہیں، ہاتھ بھی خود بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی عبادت کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو کیسی بے وقوفی کی بات. اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں آتے ہیں وہ خود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بلاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن جب وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، زمین میں چلے جاتے ہیں، لوگ ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. انہیں سمجھتے ہیں کہ صاحب انہیں بڑا اختیار ہے، یہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہماری مشکل حل کر سکتے ہیں. تو وہ حضرت عیسیٰ کے لیے لوگوں نے یہی کیا کہ آج لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ مکالمہ فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انکار فرما دیں کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے اس کو ایسا کیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں زندہ رہا میں ان پر، یا جب تک میں موجود رہا، شہیدا کہا، جب تک میں ان میں موجود رہا تو میں ان کی اعمال کی نگرانی کرتا رہا. لیکن فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھ کو پورا پورا اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، تو آپ ہی نگہ بات تھے پھر ان پر، مجھے بات کا نہیں پتا کہ کیا ہوا. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ کوئی نبی کوئی ولی علم غیب نہیں جانتا، علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بات بتلا دے اس کا انہیں علم ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو بات بتلا دی جائے وہ غیب نہیں رہتی. مثلا مشینوں کے ذریعے سے اگر پتہ چل جائے کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی، تو وہ غیب نہیں کہلائے گا. غیب تو یہ ہے کہ بغیر مشین کے بتا دے کہ ہاں بھائی کیا ہے، تب ہے زندہ پیدا ہوگا یا مردہ. پھر یہ کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی، یہ سارے حقائق بتا دے تب تو ہم مانے، لیکن چونکہ یہ سب باتیں کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہ بات آج بھی ہے اور قیامت تک کوئی جو ہے اس کا رد نہیں کر سکتا. اور آج نے فرمایا کہ ان تو عذب ہوں فعن ہوں عباد ہوں، کہ اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وہ ان تقسیم نہ ہوں، اگر مغفرت کر دے تو آپ قادر ہیں، انت العزیز الحکیم، آپ زبردست قوتوں کے مالک بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، حکمتیں بھی آپ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، یہ وہ دن ہے جو سچوں کا سچ نفع دے گا. اس سے پتا چلا کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے. جو لوگ سچ بولتے ہیں وہی دنیا میں بھی نجات پائیں گے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ دنیا میں اگر سچوں کا ساتھ ملے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں محروم نہیں فرمائے. الحمدللہ.